بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو معزز علماء کرام اس وقت یہ جو جلسہ منعقد ہوا ہے ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص موضوع پر منعقد کیا گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اس کو ہم سب کے لیے نافع بنائے اور پورے برمنگھم والوں کے لیے اس کے اچھے نتائج اللہ پاک اس سے نکالے اس میں جو باتیں کہی جائیں ہم اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں دوستو بزرگو قرآن اور حدیث میں ہم دیکھتے ہیں تو حلال اور حرام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت والجلال نے بہت زیادہ اس مضمون پر زور دیا ہے کہ آدمی حلال حرام کو اچھی طرح تمیز کرے اور حلال کو حلال سمجھے حلال مانے اور اس پر عمل کرے حرام کو حرام سمجھے تسلیم کرے اس سے پرہیز کرے حتیٰ کہ جہاں حدیث آتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وہاں مختلف تشریحات آتی ہیں تو ایک شرح وہاں یہ بھی ہے کہ طلب العلم میں مراد علم الحلال والحرام ہے کہ حلال حرام کو سمجھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے بلکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک روایت تو اسی لفظ کے ساتھ نقل کی ہے طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم یہ لفظ ہے حضور کا انہوں نے نقل کیا ہے تو حلال اور حرام کو سمجھنا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے قرار دی ہے تو ہر شخص پر فرض ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے بعد پھر جو آگے حلال ہے اس کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے. حضرت نعمان ابن قوقل رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں، دعا مانگی، کہنے لگے یا اللہ آج شام نہ ہو مگر ایسی حالت میں کہ میں اپنی اس لنگڑے پیر کے ساتھ جنت میں ہوں اور اس میں چل رہا ہوں، یعنی مجھے شہادت دے دے. اللہ پاک نے ان کی دعا سن لی اور شہادت نصیب ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد رأيته في الجنة يطع فيها وما به عرج، میں نے اس کو دیکھا وہ جنت میں مزے سے ٹہل رہا ہے اور کوئی لنگڑا پن نہیں ہے اس کے پاؤں میں. یہ صحابی اتنے بڑے درجے پر ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ارائیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ؟ قال نعم. فرمایا بتائیے یا رسول اللہ، اگر میں پانچ نمازیں برابر پڑھوں، رمضان کے روزے برابر رکھوں، حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں، تو میں جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ضرور جائے گا. وہاں پر شرح لکھتے ہیں کہ انہوں نے چار باتیں عرض کی ہیں حضور سے، اور قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ان کے کنایہ ہیں الوقوف عند حدود الشرائع سے، کہ شریعت کی جو لمٹس ہے، باؤنڈریز ہے، اس کے اندر میں رہوں تو مجھے جنت ملے گی. حضور نے فرمایا ضرور ملے گی، نمازیں برابر پڑھ رہے ہیں، روزے برابر رکھ رہے ہیں، زکات تو ہر شخص پر ہوتی نہیں، جس کے پاس پیسے ہوں اس پر ہوتی ہے، حج بھی ہر شخص پر ہوتا نہیں ہے، یہ دو چیزیں تو ہر شخص پر ہوتی ہیں، اور حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا یہ ضروری ہے، تو اگر میں یہ کام کر لوں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ فرمایا ہاں ضرور جائے گا جنت میں، اور جنت ملی ان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے، جہاں فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حيان عثمان وافضاهم علي، تو وہاں آگے فرمایا واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال اور حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، وہ بہت پرٹیکولر تھے اور بہت محتاط تھے، ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، تو حضور نے ان کو یہ ٹائٹل دیا واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. جوان لڑکے تھے، عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کان معاذ بن جبل من صالحی شبان الانصار، انصار کے بہت نیک جوانوں میں سے جوان تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضور کی خدمت میں رہتے تھے، سیکھتے تھے، معلوم کرتے تھے، حلال حرام کی بہت زیادہ معلومات رکھتے تھے، حضور کہتے تھے ان سے پوچھو، ان سے سیکھو، اور ان کو بہت سی باتیں معلوم ہیں، تو یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ان کو دیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھنا اور حلال کو حلال جان کر کے اس پر عمل کرنا اور حرام کو حرام جان کر کے اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح اور کلیئر ہے، حرام بالکل واضح اور کلیئر ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جو شبہ والی ہیں، کہ آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلال والی سائیڈ ہے یا حرام والی سائیڈ میں ہے. آگے حضور نے فرمایا فمن اتقى الشبه، ہاں وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس، ان شبہ والی چیزوں کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یعنی بعض لوگ تو جانتے ہیں، جو عالم ہیں، مفتی ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو شک میں پڑ جاتے ہیں، تو بیچ میں کچھ شبہ والی چیزیں بھی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. فرمایا فمن اتقى الشبهات استبرا لدینه وعرضه، جو شبہ والی چیزوں سے بچتا رہا اور اپنا مزاج، اپنی عادت ایسی بنا لی کہ جہاں کسی چیز میں شک شبہ ہوا فوراً اس سے بچ گئے، کہ بھائی یہ شبہ والی چیز ہے چھوڑو، اس کو اس میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، تو چھوڑو اس کو، اس کو نہ کھائیں گے مر جائیں گے ہم، اگر نہیں کھائیں گے تو چھوڑو اس کو، تو شبہ والی چیز سے بچنے کی جو عادت ڈال لے گا تو فقط استبرا لدینہ وعرضہ، اس کا دین بھی محفوظ اور اس کی عزت بھی محفوظ، لوگ اس کی عزت پر بھی دھبا نہیں لگائیں گے اور اس کے دین میں بھی خامی نہیں آئے گی، اس کا دین بھی سلامت رہے گا، جب اپنا نیچر اور اپنا مزاج ایسا بنا لے کہ میں نے شبہ والی چیز سے بھی بچنا، حرام تو بہت دور کی بات ہے، جہاں شبہ ہو گئے اس سے بھی احتیاط کرو، تو استبرا لدینہ وعرضہ. آگے فرمایا وَمَن وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو شبہ والی چیزوں میں ملوث ہو جائے گا اور لے لے گا اس پر, یار شبہ ہی تو ہے, مشبوہ ہی تو ہے, شک کیوں تھے, چلو چلتا ہے سب, تو یہ بھی چلا لیا وہ بھی چلا لیا, تو جو شبہ والی چیزوں میں پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر سمجھو حرام میں بھی گر پڑے گا, پھر وہ ایک نہ ایک دن حرام بھی کھانا شروع کر دے گا. آگے فرمایا کر راعی یرعا حول الحما, جیسے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو کسی کی کھیتی کے آس پاس اور اس کے قریب چڑھائے, تو یوشکو ایر کافی ہے, ہو سکتا ہے اس کی بکریاں پھلانگ کر کے ادھر چلی جائیں اور اس کھیتی کے اندر چرنا شروع کریں, بجائے ادھر گھاس کھانے کے وہ ان کو کھیتی وہاں لہلہاتی ہوئی نظر آئے اور اس میں چلی جائیں اس کو کھانا شروع کر دے, تو اس کو چاہیے کہ وہ جو کھیتی کی باڑ ہے اس کے قریب نہ چڑھائے, اس سے دور چڑھائے تاکہ بکریاں وہاں گھاس کھاتی رہیں, کہیں پھلانگ کر کے ادھر نہ چلی جائیں اور کھیتی کھانا شروع نہ کر دے. کر راعی یرا حول الحما یوشک ان یرتع فیہ, آگے فرمایا الا وان لکل ملک حما, کان کھول کر سنو, ہر بادشاہ اور حاکم کی کچھ بارڈر لائن اور حدود اور لمٹس ہوتی ہیں. الا وان حما اللہ محارمہ, سنو اللہ رب العزت کی بارڈر لائن اور لمٹ جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں, اس لیے اس لمٹ کو کراس مت کرو اور ادھر مت جاؤ. آگے حضور نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله, سنو دھیان سے, دل میں گوشت, انسان کے جسم میں گوشت کی ایک بوٹی ہے, اگر وہ ٹھیک تو سارا جسم ٹھیک, وہ خراب تو سارا جسم خراب, سنو وہ قلب ہے, اگر دل صحیح ہو گیا تو انسان کا سارا جسم صحیح, اور جس طرح انسان کی ظاہری بدن کا دار و مدار قلب کے اوپر ہے, قلب کو اگر ہارٹ فیل ہو جائے انسان ختم, تو اسی طرح سے انسان کی روح کا دار و مدار بھی قلب کے اوپر ہے, روح کی صلاح اور فساد کا تعلق بھی قلب کی صلاح اور فساد کے ساتھ ہے, اگر قلب جو ہے انسان کا اس کا دماغ, اس کی سوچ, اس کی سمجھ اور اس کے اندر تقوی اور طہارت اور پاکیزگی اور الہیت اور خلوص ہے تو اس کی روح بھی سلامت رہے گی, دین بھی اس کا سلامت رہے گا, اس لیے اصل چیز تمہارا دل ہے, تو دل کو سلامت اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرو, اس پر محنت کرو, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا. دھیان سے سنیں, فرمایا الحلال بین, حلال بالکل واضح ہے, جیسے انڈا ہے, روٹی ہے, چاول ہے, اور اس طرح سے سبزی ہے, فروٹ ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہیں, سب حلال ہیں, اللہ نے واضح کر دیا ہے, اور گوشت کے اندر جو مضبوط جانور ہیں, مرغی ہے, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, اونٹ ہے, ان کے پرندے ہیں, اللہ پاک نے ان کے گوشت کو ہمارے لیے حلال کیا ہے, تو یہ بالکل واضح ہے. والحرام بین, حرام بھی بالکل واضح ہے کہ خنزیر ہے اور کتا ہے اور اس طرح کے سمجھیے کہ جنگلی جانور ہیں اور کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ہیں, یہ سب حرام ہیں شریعت میں, ان کو کھانا, شریعت نے ہمارے لیے بہت اچھی گائیڈ لائنز مقرر کر دی ہیں, دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ چائنیز لوگ سب کیڑے مکوڑے سانپ بچھو بھی کھا جائیں, ہمارے لیے تو گائیڈ لائنز مقرر ہے, تو حرام بھی بالکل واضح, حلال بھی بالکل واضح. پھر فرمایا بیچ میں شبہ والی چیزیں, یہ شبہ والی چیزیں ان سے پرہیز کرنا بہت ضروری, بہت ضروری, اس کو ورع کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ بہت عبادت کرتا ہے, بہت مجاہدہ کرتا ہے, بڑا تسبیح پڑھتا ہے, یہ وہ, اور دوسرے شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اتنی لمبی چوڑی عبادت تو نہیں پڑھتا لیکن اس میں ورع ہے, پرہیزگاری ہے, بہت محتاط ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تعدلوا بالرعاتی, کہ عبادت یہ ورع کے برابر نہیں ہو سکتی. بعض مرتبہ آدمی عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن اس کے اندر ورع اور پرہیزگاری اور تقوی اور پائیتی نہیں ہے, تو اس کی عبادت جو ہے وہ مٹ جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے اور اس پر پانی پھر جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ورع اور پرہیزگاری یہ تو بہت اونچی چیز ہے, عبادت جو ہے اس کے درجے کی نہیں ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں فرمایا لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذرا مما به الباس, انسان تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک کہ بہت سے حلال چیزوں کو اس لیے نہ چھوڑ دے کہ کہیں حرام میں نہ چلے جاؤں, کہ بھئی یہ چیز بھلے حلال ہے لیکن ہو سکتا ہے اس کو کرتے کرتے بہت زیادہ لیتے لیتے کہیں میں ادھر نہ چلا جاؤں, تو چھوڑو اس کو نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے. تو بعض مرتبہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے اور ڈسپلین کرنے کے لیے بعض حلال چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے, فرمایا ذرا پیاس لگی ہے, پھر پانی پلاؤ. ایک آدمی پانی لینے گیا, اس نے جو ہے شوق میں جو ہے اس پانی کے اندر تھوڑا سا شہد ملا لیا, جیسے ہم لوگ ڈائلوٹڈ ڈرنک پیتے ہیں اور اس طرح شہد ملا دیا کہ میٹھا ہو گیا تھوڑا. وہ لایا, حضرت عمر نے دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے, اس میں کچھ ملا ہے؟ کہا جی حضرت اس میں تھوڑا شہد ملا دیا ہے, میٹھا ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے, بالکل حلال ہے, پانی بھی حلال شہد بھی حلال, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں قرآن میں اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی مذمت کی ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا میں بہت نعمتیں کھائیں اور بہت عیش کیا. اللہ پاک نے 26ویں پارے میں سورہ احقاف میں فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تم نے اپنی ساری نعمتیں دنیا میں ہی لے لی اور تم نے اپنا سارا انجوائمنٹ اور لگژریاں دنیا میں ہی حاصل کر لی, یہاں تمہیں کچھ نہیں ملے گا. یہ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کی اس طرح برائی کی ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ساری نعمتیں میری یہاں وصول نہ ہو جائیں, لے جاؤ اس کو, میں نہیں پیتا. چھوڑ دیا, حضرت عمر نے نہیں پیتا, حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں تھی. تو سمجھیے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا, ایک شخص کا انتقال ہوا, صحابہ اس کی تعریف کرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ موت کو کبھی یاد کرتے تھے؟ کہا نہیں حضور, موت کا تو کبھی تذکرہ کرتے ہوئے ان کو نہیں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان کے ساتھ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی چیز کھانے کو دل کرتا ہے مگر انہوں نے نہیں کھایا, اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا, یا کوئی چیز پہننے کو, کوئی چیز لینے کو جی چاہتا ہے مگر اللہ کے خاطر اس کو چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا نہیں عزیز حضور, ایسا تو کرتے نہیں دیکھا تھا. تو فرمایا پھر وہ اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کا تم ان کو سمجھتے ہو. یعنی جو لوگ اس کو کرتے ہیں یہ دو کام, موت کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے نفس کو ڈسپلن کرنے کے لیے بعض مرتبہ جائز اور حلال چیز سے بھی کہتے ہیں کہ بھئی نہیں کھائیں گے تو کیا مر جائیں گے, احتیاط کر لو. تو جو اس درجے کو پا لیں گے, جو اس درجے کو یہ کام کریں گے, اس درجے کو جو پہنچے گا وہ اس کو نہیں پہنچ سکتے. تو بعض مرتبہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, نفس کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے. اس کو یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے اندر ورع پیدا کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ فرمانے لگی انکم لتغفلون عن افضل العبادت وهو الورع, تم غافل رہتے ہو سب سے افضل ترین عبادت سے, یعنی ورع سے. ورع جو ہے اس کے برابر کوئی عبادت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اتق المحارم تكن اعبد الناس, ایک حدیث میں حضور نے ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ محارم سے بچو, تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. بھلی عبادت تھوڑی ہوگی لیکن تم حرام چیزوں سے پرہیز کرو گے تو سب سے بڑے عابد سمجھے جاؤ گے اللہ کے یہاں, کہ تمہارے اندر تقوی ہے, احتیاط ہے, پرہیزگاری ہے. تو اس کی عادت ڈالو, اپنا مزاج ایسا بناؤ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم کو سکھانا چاہتے ہیں. پھر ہم اپنے اسراف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں, اللہ اکبر کیسے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے. ذرا کچھ ادھر ادھر ہو جائے, شک شبہ ہو جائے, پریشان ہو جاتے تھے, بے چین ہو جاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں منافق گناہ کرتا ہے تو اس کو ایسا ہوتا ہے جیسے مکھی ناک پہ بیٹھی اور یوں اڑا دی, لیکن مومن گناہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کے سر پر ایک پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے, استغفار نہ کر لے, اپنے اس گناہ کے اثر کو نہ دھو لے, وہاں تک اس کو چین نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ, آپ کا ایک غلام ہے, کہیں سے وہ دودھ لاتا ہے آپ کو دیتا ہے اور وہ روزینہ مقرر تھا, وہ کما کر کے لاتا تھا دیتا تھا, حضرت عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو کھا لیتے تھے, پی لیتے تھے. تو ایک دفعہ وہ دودھ لایا, حضرت نے اس کو نوش فرمایا. اس نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو کہاں سے لایا, آج پوچھا نہیں. فرمایا پتا پھر کہاں سے لایا؟ تو حضرت اس نے کہا کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک دفعہ کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک آدمی نے مجھ سے کہانت کی کوئی بات پوچھی تھی, فورچون ٹیلر سمجھ کر کے یہ فیوچر کی باتیں بتاتا ہے, تو مجھ کو پوچھا تھا اس نے, میں نے ایسے ہی تیر مار دیا تھا تو وہ تیر لگ گیا تھا. تو آج میں جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا کہ ادھر آ ادھر آ, تیری وہ بات صحیح نکلی تھی تو یہ اس کے انعام میں دودھ لے جا, تو یہ میں دودھ لایا ہوں اور وہ آپ نے پیا ہے. حضرت صدیق اکبر نے کہا ابا توبہ, کیا پلا دیا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف گئے, انگلی ڈالی اور سارا دودھ قے کر کے نکال دیا کہ یہ میرے جسم میں جائے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا, کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به, جو گوشت کی بوٹی حرام کھانے سے پلتی ہے اور بنتی ہے تو جہنم کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے. جہنم کی آگ کھینچ لے اس بوٹی کو کہ جو حرام غذا سے پلی ہو اور حرام غذا سے بنی ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ حضرات سمجھتے تھے اس کو, حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی حرام چیز نہیں تھی, دودھ تھا حلال تھا, مگر ایک تقوی والی بات تھی. صدیق اکبر صدیق درجے کے تھے, ان کی طبیعت نے اس کو گوارا نہیں کیا کہ ایک شک شبہ والی چیز بھی میرے پیٹ میں جائے اور میرے پیٹ کے اندر رہے. اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ صدیقین کے درجے کو پہنچے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح خیال کرے کہ اس کے پیٹ میں وہ کیا ڈال رہا ہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ما ادرک من ادرک الا من عقل ما يدخل جوفه, کہ اسلاف نے جو اونچے اونچے درجات حاصل کیے ہیں وہ اسی پر حاصل کیے کہ وہ دیکھتے تھے, محتاط رہتے تھے کہ ان کے پیٹ میں کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بہت سی چیزوں کو وہ سمجھیے احتیاطاً بھی چھوڑ دیتے تھے کہ چھوڑو اس کو, احتیاط اس سے بہتر ہے. اور یہ ہمارے اسلاف کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ کوفہ میں کسی کی یہاں سے بکری جو ہے ریوڑ میں سے چوری ہو گئی, تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, پریشان ہو گئے. تو بکری کے چرواہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ بھئی ایسی بکری کتنے مدت تک زندہ رہ سکتی ہے. لوگوں نے بتایا زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 7 سال ہو سکتی ہے. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 برس تک بکری کا گوشت نہیں کھایا, کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے جو گوشت آئے اس میں احتمال ہو یہ اس چھینی ہوئی غصب شدہ بکری کا گوشت ہو, تو اس لیے اس سے احتیاط ہی بہتر ہے. اور یہ حضرات ایسے تھے, ان کے قلوب اتنے صاف تھے کہ ذرہ برابر بھی ایسی شک شبہ والی چیز چلی جائے تو قلب میں ظلمت تاری ہو جاتی تھی, ان کو محسوس ہو جاتا تھا اور اس کو جلدی سے صفائی کرتے تھے. ان کے قلوب میں یہ بات تھی جس کو حضور نے اس حدیث میں کہا کہ گوشت کی بوٹی اگر وہ صاف ہو گئی تو پورا جسم صاف, ورنہ وہ خراب تو سارا جسم خراب. ان کو محسوس ہو جاتا تھا, نظر آ جاتا تھا کہ قلب کے اوپر اس کا اثر پڑا ہے. فرمایا جو شخص 40 دن تک حرام چیز کو کھائے تو اس کا دل ظلمت اور تاریکی والا ہو جاتا ہے, اس کے دل پر ظلمت چھا جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں یہ سارے آثار نقل کیے ہیں 3ری جلد میں, جہاں پر کتاب الحلال والحرام اور اس کے آداب اور اس کی وضاحت فرمائی ہے. تو دوستو بزرگوں, ان چیزوں کا سمجھیے کہ احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. آدمی جب احتیاط کرتا ہے اور اپنی زندگی ذرا سب ٹھیک ٹھاک سے گزارتا ہے تو اس کا بہت زبردست افیکٹ پڑتا ہے اس کے اوپر, اس کی اولاد کے اوپر, اس کی خود کی زندگی کے اوپر. اس کی زندگی سدھر جاتی ہے, محتاط جب ہوتا ہے آدمی, دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں, نمازوں کی توفیق ہوتی ہے, تلاوت کی توفیق ہوتی ہے, ذکر فکر میں دل لگتا ہے. لیکن جب احتیاط نہیں کرتا تو پھر نماز بھی گبلا دیتا ہے, پھر جو ہے بے احتیاطی بھی ہوتی ہے اور گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے اور فضول خرچیاں ہوتی ہیں اور یہ سب زندگی جو ہے وہ بالکل اچاٹ ہو جاتی ہے بے احتیاطی کی وجہ سے. تو یہ تو خود حدیث پاک کے اندر منصوص ہے. ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, جو دعا مانگوں اللہ میری سن لے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ, سعد اپنا کھانا پاک پاکیزہ حلال رکھو تم خود بخود مستجاب الدعوات بن جاؤ گے اگر تم محتاط رہے کھانے پینے کی چیزوں میں. اور حضرت سعد نے احتیاط کیا اور مستجاب الدعوات بنے, اور کتابوں میں قصے آتے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کے کہ کس طرح دعا کی اور تیر بہدف لگی اور ویسی کی ویسی قبول ہوئی. بہت سی مرتبہ فوجیں جو ہیں چکر میں پھنس گئی, اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, اللہ پاک نے سارا رستہ کھول دیا. کسی نے ظلم کیا, بد دعا کر دی, فوراً بد دعا لگ گئی. اور سمجھیے دعا کرتے نہیں تھے, لیکن کچھ ایسی پریشانی بے چینی ہوئی کہ اس کی وجہ سے زبان سے نکل گیا جملہ اور فوراً وہ جا کے بد دعا لگ گئی. تو یہ سمجھیے کہ یہ حضرات احتیاط کرتے تھے اور اس کا یہ فائدہ ان کو نظر آتا تھا. انگلش میں بولنا ہے. مفتی جابر صاحب ذرا بے چین ہونے لگے کہ 15-20 منٹ ہو گئے ہیں اور ابھی انگلش شروع نہیں کیا ہے, تو اس لیے تھوڑا سا انگلش میں بول لیتے ہیں تاکہ وقت پورا ہونے سے پہلے ذرا ہمارے انگریزی بھائیوں سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے. مائی ریسپیکٹڈ ایلڈرز, برادرز, فرینڈز, سسٹرز لسننگ ایٹ ہوم, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسپیشل ٹاپک آف حلال اینڈ حرام. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از دیٹ اے پرسن شوڈ بی پرٹیکولر اباؤٹ واٹ گوز ان ہز بیلی. دے سے دا وے ٹو اے مینز ہارٹ از ہز اسٹمک. ہاؤ ٹرو دے آر. دا وے ٹو اے مینز ہارٹ از ہز اسٹمک. پیٹ میں جو جاتا ہے وہ دل میں بھی جاتا ہے. وٹ ایور یو پٹ ان یور اسٹمک اٹ ول ہیو این افیکٹ آن یور ہارٹ فزیکلی ایز ویل اینڈ اسپرچولی ایز ویل. اف یو ایٹ حلال اینڈ یو آر پرٹیکولر اباؤٹ واٹ گوز ان یور باڈی دین ان شاء اللہ اٹ ول ہیو اے اسپیشل افیکٹ آن یو. دا فرسٹ افیکٹ اٹ ول ہیو آن یو دیٹ یور دعاز ول بی ایکسپٹڈ. You will get the tawfiq to practice on your deen properly. 5 times daily namaz. You will feel like praying salat. You will feel like doing a little bit of tilawat of Quran, zikrullah. You will feel like coming to the masjid. You will see the effects in your household, on your children. Today people complain about children, this and that. One of the reasons why our children are not in our control is that we are not particular about where we get our income from, where we get our food from, and what is being consumed within our household. If we were 100% particular about all these aspects, Allah subhanahu wa ta'ala would definitely take care of us and take care of our children, our deen, our iman, our family, our household, and He would accept our du'as instantly. We are mentioning the condition of Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. He asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulullah, make dua that Allah accept all my prayers. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, O Sa'd, make sure whatever you eat is proper, halal and tayyib. And Allah will automatically accept your du'as. And he used to do this, and there are instances in the books of ahadith when his du'as were immediately accepted. This was their condition. And we have seen this within our elders as well. It's not, talking about if you don't want to go 1400 years behind. You can talk about this era as well. I was mentioning in the afternoon in the ladies' bayan. My respected Ustad, Hazrat Sheikh Yunus Saab Damat Barakatuh. He's very particular. Even when he goes to Haramain Sharifain, he doesn't eat meat from here and there, chicken from here and there. He makes sure that if it is Baladi and Ahli, he takes it. If it is from Khariji and from foreign, he doesn't eat those chickens. And he's very, very muhtar. He survives on potatoes, dal, sabzi, and these types of things. And we have seen, even when he comes here, he stays for a few days, he doesn't touch meat. And he is very, very particular about what he eats. And we have seen that his du'as are immediately accepted. I mentioned this incident that once during the Hajj, some of our group, 50, 60 people were going back home, they were in a rush. And as they sit in the bus of a muallim, they go to the muallim's maktab, and the passports are being sorted out. 25 passports are missing, and they can't find them. Among those, there were some dentists and doctors, and who were supposed to go on the duty as soon as they arrive home. So they searched for the passports throughout the night, from after Isha about 9-10 o'clock till Fajr Salat. They are sitting in the coach waiting at the Muallim, and they can't find the passports. And Muallim said, we are sorry, it's lost. And they call the Wazaratul Hajj, and then they decide that okay, these passports are lost, so these 25 people, they will have to stay behind, and then we'll have to write a letter to Riyadh, get fax from there, you have to go to Jeddah in your embassy, and you have to get a new passport, and then it'll take you about a week, then you get another ticket, another booking, and then you'll be able to go home. So everybody was parishan and agitated, they don't know what to do. And our group leader Shuaib, he phoned me, and he said, Maulana Sahab, you know, if we still can't find the passport, please tell Shaykh to make some dua, and these passengers, they are really disturbed, agitated, please make dua. So we were going for Fajr Salat, and on the way, I said to Shaykh that, you know, this has happened, some of our group, Kafla, their passports are lost, and they are in real trouble, so please make dua, Shaykh. And Shaykh, he heard everything, and then he said that, inshallah, dua karengi, Allah pak, Allah kare mil jaye. After Fajr, he must have made dua. And when we were coming back after Ishraq, I received the phone, good news from Shuhayb. Alhamdulillah, the passports have been found. And where from? They searched all the drawers, they couldn't find it. From somewhere, corner, someone had thrown there. They had checked there before as well, but they couldn't see it there. And Allah Pak made them find it from there somehow. This is the acceptance of dua. Otherwise, they would have been there for another week and through a lot of trouble. So many instances like this, we see our mashayikh, they are very, very particular, and Allah subhanahu wa ta'ala listens to them instantly. Shaykh mentions many stories about Hazrat Maulana Siddiq Banvi rahmatullahi alayhi, about Hazrat Shaykh rahmatullahi alayhi, Shaykh Wasiullah Ilahabadi rahmatullahi alayhi. Shaykh Yunus Saab mentioned that once someone came to Shaykh Wasiullah Ilahabadi rahmatullahi alayhi, he said, Hazrat, my daughter, she has swallowed a needle, and it's gone inside her system, and we don't know what to do. I'm a poor man, villager, I don't have the expenses to take her to the hospital, go through all the operations and this and that. So please, Hazrat, make dua. So Hazrat lowered his head for a while, and then he says, inshallah, nikal jayegi. He only said this. He lowered his head, a little bit of tawajjuh, dua in his heart. You dua, you don't have to raise your hand. If your heart is connected to Allah subhanahu wa ta'ala, the dua will automatically go up. So Hazrat just lowered his head, made dua, and he said, inshallah, nikal jayegi. Next day he comes and he said, alhamdulillah, istinja mein nikal gayi. So these are our mashayikh. They were very, very particular, and it had come out with the istinja and toilet, and alhamdulillah, the girl was relieved. So mashayikh, their condition was such that when they took care of themselves, Allah Rabbul Izzati wal Jalal used to take care of themselves. If we are particular about what we eat, then definitely Allah subhanahu wa ta'ala will accept our prayers. It will have a detrimental effect on our spiritual side. And whereas if we are not careful about what we eat, if we are not sure that piece of meat which is going in my mouth, in my body is 100% halal, then it will have effect on the other side, meaning the du'as not being accepted. We don't feel like doing ibadat, coming to the masjid and obeying Allah subhanahu wa ta'ala and worshipping Him. And not only on us, on our children as well, on the spiritual side, also on the physical side as well. Our bodies, you know, if we eat proper food, then our bodies stay healthy as well. And there is proper lazat and taste in that meat which is slaughtered in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, and where proper blood is let to flow and taken out of the body. I was mentioning this, I have a friend in Canada, Toronto. He goes to a farm and he culls chickens himself, 50-100 chickens every time he goes. And the farmer is his friend. So every time he goes, the farmer says, can you please slaughter 4-5 chickens for me as well? And he says that the chickens which you slaughter, they have a special taste in them. What I do is, I just take the chicken, I twist the neck, and then I just chop it off and take everything off and eat it. So there is no taste in that. But the chicken which you slaughter, there is special taste in there. So he said, you must slaughter 4-5 chickens for me. So if we take the name of Allah properly, and then slaughter the chicken, let the blood flow properly, then it will have a special taste in there as well, and we will feel that as well. And we have our friend Dr. Abdul Majid Katmi. Once we invited him to Zakaria Masjid Bolton, and he put a real nice presentation, and he brought some CDs as well. And he showed in there that when Bismillah Allahu Akbar is read on an animal, the animal also feels soothed and calm, and it has a special effect on that animal. And they showed it through animals on which Bismillah is prayed and on animal which is not prayed. Also, that meat upon which Bismillah was prayed, they checked it in the laboratory and they made an analysis. Some meat over here without Bismillah, other meat with Bismillah, and they could see special, some many germs in that on which Bismillah was not said, and this was free of germ on which Bismillah was said. Dr. Katmi, he provided scientifically, some scientists in Jordan, they did this research and study and they proved this. And so when Bismillah is recited properly, and then the animal is slaughtered, and then all the blood is let to flow. Now, when we read the hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, "Inna Allah Taala kataba al-ihsan 'ala kulli shayin. Fa'ida qataltum fa'ahsinu al-qitla, wa'ida dhabhtum fa'ahsinu al-dhibha." Allah Pak has commanded us to do good on everything we do. Do everything with excellency. Do it in the excellent and the best possible manner. And then he says, even if you have to kill someone, then kill in a good manner. Do not give anyone painful death. For some reason, if you have to do that, then kill in a proper manner. Do not give anyone any painful death. And then he said, وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. If you have to slaughter an animal, then slaughter it in a proper manner, in the best possible manner you can. And then he said, وَلْيُرِحْ أَحَدُكُمْ ذَبِيحَتَهُ وَلْيُرِحْ شَفْرَتَهُ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Every one of you should sharpen his blade, and he should let that animal be at ease before peeling the skin off, and do not put it into trouble. Now when we see, when an animal is being given some currants and things like that, people say that it doesn't feel that slaughterous. No, that is wrong. It feels more. The death is being prolonged. Why? Because when the current is given, then what happens is the feelings are connected to the brain. When blood supply continues to the brain, then you can feel everything that is happening to you. And when the blood supply cuts off from the brain, then you can't feel what's happening to you. So, when you give the current and the blood comes out slowly, so the death is being prolonged. But if you don't give any current and you slaughter it straight away, then the blood gushes forth with force and comes out immediately. So the animal dies very quickly and it doesn't feel anything bad in there, any takleef and any hurt in there. So this is relieving the animal. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you must sharpen your blade, relieve the animal and slaughter it in a proper manner. He also said, he was once passing by someone who had slaughtered the goat and he was trying to take the skin off. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, oh, what are you doing? Wait a minute. No, let it cool down. And then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, move over. And he rolled up his sleeve. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tore a little bit of skin from the top and then pulled it down and said, this is how you should take the skin off. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught him how to do it in a proper manner. So we have been taught to slaughter in the proper manner as well. We have proper guidance in our religion. This is what is being taught over here in this hadith. So alhamdulillah, these people who are here from the HMC, they are very particular about the work they are doing, going around, checking everything. Bismillah is being read properly, and then the blood is allowed to let flow properly, current is not being given. And you have to remember, my dear brothers and elders, you know, some time ago, the government was about to bring this law that stunning should be banned and should not be allowed. And there was some Muslim voice, and then we made some petitions as well, people did so. But nobody was listening to us. So some people had the wisdom to contact the Yahud as well and get them on board as well. And their lobby is very powerful. And we got together and we made a petition together, and then it was put forward to the government. So the government said, okay, Muslims and Jews are exempt from this this law of stunning. Otherwise, others have to do stun, but these two communities do not have to follow this law. So alhamdulillah, we have this rule in our law in our favor. And alhamdulillah, this is being done, and these people, they go around and they, mashallah, they work really hard. They give their time. You know, they work for their living during the week, and on the weekend when they have free time, they go around the country from one place to the other free, without any charge. And then they come and they guide us regarding this. And you have all understood the importance of how you have to be careful. You have to be careful whatever goes in your stomach should be 100% halal. There should be no doubt, no shak, no shubha. We are not saying anything else is haram or anything. No, they also do their own way. But if you want to be 100% particular of what goes in your stomach, then you have to follow the guidelines. Inshallah, it will have effect on yourself, on your family, on your du'as, which will be accepted. And inshallah, we will see the presentation as well. Listen to the other talks as well. And this is what I have to say. Alhamdulillah, their work is being accepted throughout the country. We in Bolton, we have alhamdulillah about 8 shops, in Blackburn about 20 shops. They will tell everything to you. I don't know the real facts and figures, but mashallah, Birmingham is a very big city. You should try and do something over here as well. Implement that, take it on board, and then go from there. It is better for you, and inshallah, Allah Pak will accept our du'as and our sitting over here as well. May Allah Pak give us the tawfiq to practice on what has been said. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, bi rahmatika ya arhamar rahimin.